السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفسیر سورۃ الانعام, قرآن تدبر و عمل, آیہ نمبر 36. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه, آمین یا رب العالمین. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں, ہم اہل کتاب کے بارے میں پڑھ رہے تھے, جو ان کا آخرت پر ایمان نہ لانا تھا اور دوبارہ اٹھائے جانے پر تو ان کا بالکل ہی یقین نہیں تھا. اسی لیے مکی صورتوں میں اسی بات پر زیادہ زور دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب کو دوبارہ اٹھائے گا, اور اس دن سب کو اپنا حساب کتاب دینا پڑے گا. صرف انسان ہی نہیں, ایون جانوروں کو بھی, یعنی ان سے بھی حساب لیا جائے گا. تو انسان کو چاہیے کہ وہ آخرت پر یقین رکھے اور اپنے اعمال اس لحاظ سے وہ سنوارتا رہے کہ اس کو آخرت میں اللہ تعالی کے سامنے جواب دینا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یستجیب الذین یسمعون والموت یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ قل ان اللہ قادر علی ان ينزل آیۃ ولکن اکثرہم لا یعلمون. انما بلا شبہ یستجیبو, قبول کرتے ہیں یہ ہوں گے, الذین وہ لوگ جو یسمعون سنتے ہیں, والموتا اور مردے, یبعثہم اللہ اٹھائے گا ان کو اللہ, ثم پھر الیہ اسی کی طرف, یرجعون وہ لوٹائے جائیں گے. وقالو اور کہا انہوں نے, لولا کیوں نہیں, نزیلہ اتاری گئی, علیہ اس پر, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, آیتن کو نشانی میں, رب ہی اس کے رب کی طرف سے. قل کہہ دیجئے, ان اللہ بے شک اللہ تعالی قادر قادر ہے, اللہ اوپر, ان ینزیلہ کہ اتارے, یعنی رسول اکرم پر اتارے, آیتن بڑی نشانی, ولیکن لیکن اکثرہم اکثر لوگ, لا یعلمون علم نہیں رکھتے. بات تو وہی لوگ مانتے ہیں جو دل کے کانوں سے سنیں یا سنتے رہے. رہے مردے تو اللہ تعالیٰ انہیں روز قیامت زندہ کرے گا, پھر وہ اسی کے حضور واپس لائے جائیں گے. وہ کہتے ہیں کہ ہم پر ہمارے رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں اتارا گیا. آپ انہیں کہیے کہ معجزہ اتارنے پر تو اللہ ہی قادر ہے, لیکن بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر نادان ہیں. اصل میں یہاں بات بتانا مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات سننے والے کون لوگ ہوتے ہیں, یا کون اللہ تعالیٰ کی بات کو سنتے ہیں, قبول کرتے ہیں, یہ اسلام لے آتے ہیں. جو مردے ہوتے ہیں بس وہی نہیں سن سکتے, جو سننے کی صلاحیت رکھتے ہیں, جو بصیرت کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں, جو بصیرت رکھتے ہیں, جو دل سے سنتے ہیں, وہی لوگ مان سکتے ہیں. ادروائز مردے تو سنتے ہی نہیں ہیں, نہ سمجھ سکتے ہیں, لہٰذا وہ ایمان نہیں لائیں گے. تو یہاں پر دراصل دیکھا جائے تو اہل مکہ کو, یعنی مشرقین مکہ کو اسپیشلی, جو اللہ تعالیٰ کی بات, یعنی اللہ کا کلام سن کر بھی ایمان نہیں لاتے تھے اور یقین نہیں رکھتے تھے, ان کو مردوں سے تشبیہ دی جا رہی ہے. کہ جو لوگ اللہ کا کلام سن کر بھی اس پر ایمان نہ لائیں, اس پر عمل نہ کریں, اس پر یقین نہ کریں, ایکچولی وہ زندہ ہیں ہی نہیں, بلکہ وہ تو مردے ہیں, مرے ہوئے ہیں. اب یہاں پر یہ آیت ہمیں بہت کلک کرتی ہے اصل میں, تمام ہی لوگوں کو بھی اور خاص طور سے مسلمانوں کو بھی, جو یہ کانسیپٹ رکھتے ہیں کہ قرآن تو بس صرف تلاوت والی چیز ہے, یا قرآن کو تو بس صرف مرنے والوں کو پڑھ کر بخشنے کی چیز ہے, یا جنوں اور بھوتوں کو بھگانے کی چیز ہے, تو جی نہیں, بالکل نہیں. یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ قرآن تو زندہ لوگوں کے لیے ہے. قرآن پر ایمان تو بس مردے ہی نہیں لا سکتے ہیں, کیوں؟ کیونکہ تو مر چکے ہیں. زندہ لوگوں کے لیے قرآن کیا ہے؟ سوچنے سمجھنے والی کتاب ہے, عمل کرنے والی کتاب ہے, اس کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ ہمیں بتایا گیا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی یہاں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ بے شک قبول کریں گے آپ کی دعوت, آپ کی رسالت, یا آپ پر وہی لوگ ایمان لائیں گے, لبیک کہیں گے آپ کو, یا آپ ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کے احکامات سنائیں گے, تو وہی لوگ آپ کے اللہ تعالیٰ کے احکامات سنیں گے اور سر تسلیم خم کریں گے جو سنتے ہیں, جو سننے کی صلاحیت رکھتے ہیں, یعنی جو اپنے دل کے کانوں سے سنتے ہیں, جو ان کو فائدہ دیتا ہے, اور یہ عقل اور کان رکھنے والے لوگ ہیں. اور یہاں سننے سے مراد دل سے سننا اور اس پر لبیک کہنا ہے. ورنہ کانوں سے سننے میں تو نیک اور بد سبھی شامل ہیں. بس اللہ تعالیٰ کی آیت کو سن کر تمام جو بھی لوگ سنتے ہیں, جو مکلف ہیں اس کے, تو اللہ تعالیٰ کی حجت ان پر قائم ہو گئی اور حق کو قبول نہ کرنے کا ان کے پاس اب کوئی عذر باقی نہیں رہا. اب دیکھیں, سننے کی بات بہت زیادہ کی گئی ہے قرآن میں, ایون ہم جب سورہ ملک روزانہ رات میں سوتے وقت پڑھتے ہیں تو اس میں بھی یہی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ کاش ہم سنتے ہوتے، کاش ہم نے سنا ہوتا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو غور سے سننا ضروری ہے، دل سے اس پر ایمان آنا ضروری ہے، دل کی آنکھوں سے اس کو دیکھنا اور سننا اور سمجھنا ضروری ہے. اب آپ بتائیے کہ جو لوگ قرآن صرف سن لیتے ہیں، صرف سننا برائے سننا، اور ان کو وہ سمجھ ہی نہیں آتا ہے، تو کیسے پھر وہ اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں، ہے نا؟ تو یہ آیت ہمیں بہت زیادہ اس بات پر زور دے رہی ہے، یہ دعوت دیتی ہے کہ مردے ہی نہیں سن سکتے بس قرآن کو، اس کے احکامات کو، اس کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتے. یہ تو کتاب زندوں کے لیے ہے، اصل میں مردوں کے لیے تھوڑی آئی ہے. اور جو تم لوگ بار بار اعتراض کرتے ہو ہمارے نبی پر کہ کوئی نشانی کیوں نہیں ہوتی اس کے اوپر، تو سب سے بڑی نشانی تو اللہ کا کلام ہے. یہ زندہ معجزہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر اتارا، اور اللہ تعالیٰ تو بڑی سے بڑی نشانی اتارنے پر بھی قادر ہے. جب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو براق پر بٹھا کر آسمانوں کی سیر کروا سکتا ہے، سبحان اللہ، اور ایک ہی رات کے اندر آسمانوں پر جا کر رسول اکرم واپس تشریف لا سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے. جب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو آسمانوں پر بلا سکتا ہے تو وہ کوئی نشانی کیوں نہیں اتار سکتا؟ سبحان اللہ، وہ تو ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے. لیکن اگر ایسی نشانیوں سے اور معجزات سے صرف ایمان لانا ہوتا تو پھر تو نبی اور رسولوں کی اور کتابوں کی ضرورت ہی کیا باقی تھی؟ پھر تو سب کچھ اپنی نظروں کے سامنے نظر آ جاتا، تو کوئی بھی ایمان لا سکتا ہے. یہی تو اصل بات ہے کہ غیب، یعنی غیب پر پردہ پڑا رہے، اور ہم اس غیب کو نہ دیکھتے ہوئے بھی جو غیب ہے اس پر بھی ایمان لے آئیں. یہی اصل ایمان ہے اصل میں. تو جو مردہ ہے ان کو تو اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا، پھر وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے. یعنی آپ کی دعوت کا جواب تو صرف وہ لوگ دیں گے جن کے دل زندہ ہیں، رہے وہ لوگ جن کے دل مر چکے ہیں، جنہیں کوئی شعور نہیں ہے، جنہیں یہ بھی احساس نہیں کہ وہ کون سی چیز ہے جو ان کو نجات دلائے گی، تو وہ آپ کی دعوت پر کبھی بھی لبیک نہیں کہیں گے اور نہ آپ کی اطاعت کریں گے، یعنی رسول اکرم کی. ان کے لیے تو بس وعدے کا دن یعنی قیامت کا دن ہے، اس روز اللہ تعالیٰ جب ان کو دوبارہ زندہ کرے گا اور وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے، تب وہ اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیں گے. جو غیب تھا وہ ختم ہو جائے گا، جو پردہ تھا چھپا ہوا وہ ہٹ جائے گا. تو ایک طرح سے یہاں پر یہ بات بھی ہے کہ وہ قیامت کے دن تمام دوبارہ سب مردوں کو زندہ کرے گا، اور دوسرا یہ کہ مردے ہی نہیں سن سکتے بس آپ کی بات. تو یہاں پر دراصل اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی دعوت پر لبیک کہنے کی ترغیب دلا رہا ہے کہ جو لوگ آپ کی دعوت پر کوئی جواب نہیں دیتے اور الٹا اعتراض برائے اعتراض کرتے رہتے ہیں، ڈیمانڈنگ سچویشن ان کی، ہر بار ڈیمانڈ کرتے رہتے کہ یہ کرو وہ کرو، ایسا کرو ویسا کرو، یہ نشانی نازل ہوگی تب ہم ایمان لائیں گے، پھر ایسے لوگوں پر ہدایت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اصل میں. یعنی وہ لوگ اپنی خواہش کے مطابق کہتے کہ ہماری خواہش کے مطابق نشانیاں نازل کرو تو ہم ایمان لائیں گے، یعنی شرائط پر ایمان لاتے ہیں، مشروط ایمان لاتے ہیں، اور نشانی اتارنے کے بعد بھی پھر وہ اپنی عقل، جو ان کی بیکار عقل ہے، فاسد ان کے خیالات ہیں، اس کے بیس پر وہ ایمان لائیں گے کہ اچھا ہم اگر اس کو معجزہ مانیں گے تو ایمان لائیں گے، ورنہ نہیں. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اور سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہم کو ایسے لوگوں کا ایک ملتا ہے مضمون، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ تم زمین سے ہمارے لیے چشمے جاری نہ کر دو، یا تمہارے لیے کھجور اور انگوروں کا کوئی باغ ہو اور اس باغ کے بیچوں بیچ نہریں جاری کرو، یا جیسے کہ تم دعویٰ کیا کرتے ہو ہم پر آسمان کے ٹکڑے گرا دو، یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آؤ. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. آپ سوچیں کہ کیسی کیسی ان کی ڈیمانڈس تھیں، کیسی کیسی ان کی ریکوائرمنٹ تھی کہ تم ایسا کرو تو ہم ایمان لائیں گے، تم ویسا کرو تو ہم ایمان لائیں گے. آج بھی بہت سارے مسلمان خود، یعنی جو اپنے آپ کو کلمہ گو کہتے ہیں، مسلمان ہیں، وہ بھی کہتے کہ اچھا کیا ہو رہا ہے، مصیبتیں تو آ رہی ہیں، تو نماز پڑھنے کا کیا فائدہ، فرما بردار بنے رہنے کا کیا فائدہ، ایسا کہتے ہیں نعوذ باللہ. یعنی وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ سب اچھائیاں ہی اچھائیاں ہوں تب وہ اللہ کی عبادت کریں گے ورنہ نہیں کریں گے. تو یہ کیا بات ہوئی؟ تو یہاں سے دل کا سننا اور اس کے مطابق عمل کرنا، اس کا جواب دینا ہے. اور والموت یبعثہم اللہ، اس سے صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرے گا. اور آج کے دور میں، یعنی جو جب قرآن سننے کے باوجود بھی جو لوگ ایمان نہیں لاتے یا قرآن کی دعوت پر لبیک نہیں کہتے، تو دراصل وہ جو کفار ہیں ان کے دل بند ہیں. یعنی ایک طرح سے ان کو مردوں سے تشبیہ دی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیت سن کر بھی لبیک نہیں کہتے. تو ان کے جسم دراصل بظاہر جسم ہیں لیکن وہ مردہ جسم ہیں، ان میں کوئی زندگی باقی نہیں ہے. تو قرآن سن کر بھی جو قرآن کے مطابق عمل نہیں کرتا یا قرآن کو اپنا رہنما تسلیم نہیں کرتا، دراصل وہ مردے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ معجزہ دکھا کر لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور بنا دینا یا مجبور کر دینا یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو ضرور اللہ تعالیٰ معجزہ نازل فرما دیتا اور لوگ خود بخود اسلام قبول کر لیتے, لیکن یہ اللہ کی مشیت کے خلاف ہے. جن لوگوں کے دل میں ہدایت کی طلب ہوتی ہے, جو قرآن کو غور سے سنتے ہیں, جو رسول اکرم کو دیکھ لیتے ہیں, وہ فوراً اپنا سر جھکا دیتے ہیں, اطاعت پر کمر بستہ ہو جاتے ہیں, وہ ضد اور ہٹ دھرمی نہیں دکھاتے. کیونکہ جو لوگ ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے نہیں مانتے ہیں, دراصل وہ مردے ہیں, ان کے دل ہی مردہ ہو چکے ہیں. تو ویسے بھی جبرن ایمان لانا یہ اللہ تعالیٰ کے دستور کے خلاف ہے, کیونکہ ایسے ایمان کا کچھ فائدہ نہیں ہے. جیسے موت کے وقت انسان جب غیب کے پردے اس پر سے اٹھ جاتے ہیں اور دیکھ لیتا ہے سب کچھ, اس وقت وہ ایمان لانے کی کوشش کرتے. جیسے فرعون نے کہا تھا نا, آپ کو یاد ہوگا کہ اتنے سالوں تک کہ موسیٰ علیہ السلام دعوت دیتے رہے اس کو اور اتنی نشانی اور معجزات دکھائے, لیکن اس نے اسلام قبول نہیں کیا. لیکن جب وہ غرق ہو رہا تھا, سمندر میں ڈوب رہا تھا, تب کہا کہ میں اچھا ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں. تو کیا اس وقت اس کا ایمان قابل قبول ہوا بتائیے؟ نہیں. اور کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ اب اس پر سے غیب کا پردہ ہٹ رہا تھا نا, اس کو سب کچھ نظر آ رہا تھا. تو ایسے وقت کا ایمان کوئی فائدہ نہیں دے گا. اصل ایمان تو آج کے دور میں ہے کہ ہم بغیر کچھ دیکھے اللہ تعالیٰ کی ہر بات پر ایز اٹ از ایمان لائیں. قرآن جو ہمیں بتاتا ہے خبریں, اس پر پوری طرح سے یقین رکھیں اور یقین کریں, یہی اصل ایمان ہے. آگے دیکھیے, تو اللہ تعالیٰ تو قادر ہے اصل میں, لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو معجزات کے ذریعے سے اسلام قبول کروائے. آیت نمبر 38, وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وما اور نہیں من کوئی دابتن چلنے والا, فی الارض زمین پر, ولا طائر اور نہ کوئی پرندہ, یطیر بجناحیہ اور نہ کوئی پرندہ جو اڑتا ہے ساتھ اپنے دونوں پروں کے, الا مگر اممن امتیں ہیں, امثالکم وہ تمہاری ہی طرح, ما فرطنا نہیں چھوڑی ہم نے, فی الکتابی کتاب میں, من شئین کوئی چیز بھی, ثم پھر, الہ طرف, اور ربہم اپنے رب کے, یحشرون وہ اکٹھے کیے جائیں گے. زمین میں جتنے بھی چلنے والے جانور ہیں اور جتنے بھی اپنے بازوؤں سے اڑنے والے پرندے ہیں, وہ سب تمہاری ہی طرح کی انواع ہیں. ہم نے ان کی بھی تقدیر لکھنے میں کوئی دقیقہ فروگزاش نہیں کی, یعنی کوئی کسر نہیں چھوڑی. پھر یہ سب اپنے رب کے حضور اکٹھے کیے جائیں گے. سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ دنیا میں کتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں نا, کتنے قسم کے جاندار ہیں, کیڑے مکوڑے ہیں, پرندے ہیں, ہر قسم کے ہیں. زمین پر چلنے والا کوئی جاندار, یعنی کوئی بھی قسم کے پرندے, پرند چرند اور چلنے والے جانور, تو وہ اڑنے والے ہو یا زمین میں رہنے والے ہو یا جنگلوں میں رہنے والے ہو, وحشی جانور ہو, پرندے ہوں یا سمندر میں رہنے والے ہوں, اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان کو بھی ہم نے اسی طرح پیدا کیا جس طرح تمہیں پیدا کیا ہے, اسی طرح ہم ان کو بھی رزق عطا کرتے ہیں جس طرح تمہیں عطا کرتے ہیں. سبحان اللہ, یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت اور مشیت دیکھیے کہ ان پر بھی نافذ ہے اور تم پر بھی نافذ ہے. اور ما فرطنا فی الکتاب من شیء, ہم نے کتاب میں کسی چیز میں کوتاہی نہیں کی, یعنی ہم نے کسی چیز کو لوہے محفوظ میں لکھنے میں کوتاہی اور غفلت نہیں کی, بلکہ تمام چھوٹی بڑی چیزیں جیسی بھی ہیں وہ سب لوہے محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں. تمام حادثات جو ہونے والے ہیں, جو قلم سے لکھے جا چکے ہیں, جو واقع ہونے والے ہیں. اور یہ آیت دراصل اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ سب سے پہلے لوہے محفوظ میں تمام کائنات کی تقدیر لکھ دی گئی. یہ قضا اور قدر کے مراتب میں سے ایک مرتبہ ہے اور اس کے چار مراتب بتائے گئے ہیں, یعنی چار درجات یا مراتب آپ کہہ سکتے ہیں. کہ ایک تو اللہ تعالی کا علم تمام اشیاء کو شامل ہے, دوسرا اس کی کتاب یعنی لوہے محفوظ تمام موجودات کا احاطہ کیے ہوئے ہے, یعنی جو کچھ بھی ہے سب اس میں موجود ہے. تیسرا اس کی مشیت اور قدرت عامہ ہر چیز پر نافذ ہے, یعنی جو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور اس کی مشیت ہے وہ ہر چیز پر نافذ ہے, یعنی اپلائی ہو کر رہتی ہے. اور چوتھا, تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے, حتیٰ کہ بندوں کے افعال کا خالق بھی وہی ہے, یعنی ہمارے جو ہم اعمال کرتے ہیں اس کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے. تو یہاں پر اس آیت مبارکہ میں یہ احتمال ہو سکتا ہے کہ کتاب سے مراد قرآن ہو, تب اس کے معنی قرآن کریم کی اس آیت کے معنی ہوں گے, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ, سورہ نحل کی آیت ہے, اور ہم نے تم پر کتاب نازل کی جس میں ہر چیز بیان کر دی گئی ہے. اور یہاں پر کیا ہے کہ ہم نے ہر چیز, یعنی جو تقدیر ہے وہ لکھ رکھی ہے یا اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم پہلے سے، فی الکتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی ہم نے یا کوئی کمی نہیں کی ہم نے اس میں، تو قرآن میں بھی ایک طرح سے سب کچھ موجود ہے اگر دیکھا جائے تو، اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس لوہے محفوظ ہے اس میں بھی سب کچھ لکھا ہوا ہے، یعنی تمام امتوں کو قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جمع کیا جائے گا، اور یہ بہت ہی بہت خطرناک بہت ہولناک منظر ہوگا. بس اللہ تعالیٰ اپنے عدل اور احسان سے سب کو بدلہ دے گا، ان پر فیصلہ نافذ فرمائے گا سبحان اللہ، اور اس وقت سب ہر کوئی اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی کبریائی اور اس کی حمد و ثنا بیان کریں گے. جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلے کہ آپ نے فرمایا کہ ربی سلم ربی سلم، کہ آپ وہاں پر اس وقت یہی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے سلامتی رکھے. جو بھی جاندار ہیں دراصل دیکھا جائے تو، خواہ وہ حشرات الارض ہوں یا پرندے ہوں یا چرندے ہوں، ان سب پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک طرح سے وحی ہوتی ہے. جیسے شہد کی مکھی کو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر کیا کیا، وحی کی ہے. تو دنیا میں جتنے جاندار ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ ان کا کیا کام ہے، ان کو کیا کرنا ہے. اور آپ بتائیے کوئی بھی جاندار اپنے کسی کام سے انحراف کرتا ہے، کبھی منہ موڑتا ہے؟ جو کام اس کے ذمے لگا دیا گیا وہی کام کرتا ہے. جو چیز کھانے کو اس کو دے دی گئی، یعنی جس چیز کو کھانے کے لیے اس کو دانت دیے گئے، وہ اسی طرح کا کھانا کھاتا ہے، اس سے ہٹ کر نہیں کھاتا. اور ہم نے کسی چیز میں کوئی کمی نہیں کی، نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی گئی نہ کوئی بڑی چیز چھوڑی گئی، ہر چیز لکھی ہوئی ہے اس میں. اور یہ سب کس سے لکھا گیا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے قلم سے لکھا گیا ہوگا. اور سب کچھ لکھ کر دراصل انسان کو اس پر ایمان لانے کی بات کہی گئی ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے زندگی میں اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جو لکھا ہوتا ہے ہماری قسمت میں. لیکن اس کا کیا مطلب یہ ہے کہ جو چیز لکھ دی گئی ہے تو ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں؟ نہیں، ہم کو عمل کرتے چلے جانا ہے، اور ہمارے عمل کے لحاظ سے ہی ہم کو بدلہ ملے گا. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کے سامنے دونوں راستے دونوں آپشنز کھول دیے ہیں، اور اس کے سامنے دونوں آپشنز رکھ دیے گئے، اس کو دے دیا گیا اختیار. اب تم جو چاہے کرو، اچھی چیز کو اختیار کرتے ہو یا بری چیز کو اختیار کرتے ہو. اور یہی جو ارادے اور اختیار کی آزادی ہے انسان کی، جس کی بنا پر اس سے حساب کتاب لیا جائے گا. لیکن جانداروں کا بھی حساب ہوگا، یہاں تک کہ ہم جانتے ہیں کہ قیامت کے دن کسی، یعنی بے سینگ والی بکری کو کسی سینگ والی بکری نے مارا تھا، تو اس کا بھی حساب لیا جائے گا اور اس کو سینگ دیے جائیں گے تاکہ وہ اپنا بدلہ لے سکے. اور قرآن کی ایک اور آیت سے بھی آپ کو پتہ چلتا ہوگا نا کہ وَإِذَا الْوُحُشُ حُشِرَتْ، کہ اس دن تمام جو جنگلی جانور ہیں ان کا بھی حشر ہوگا، ان کو بھی جمع کیا جائے گا. ظاہر سی بات ہے ان سے جانوروں سے کفر اور شرک یا ایمان اور عمل صالحہ کا تو محاسبہ نہیں ہوگا، لیکن کسی جانور نے کسی دوسرے جانور پر ظلم کیا تھا تو اس کو اسے بدلہ دلوایا جائے گا. سبحان اللہ، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی عدالت، اللہ تعالیٰ کا عدل، اللہ تعالیٰ کا انصاف. تو آپ دیکھیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے اندر یہ چیز ودیت کر دی ہے، وہی کے ذریعے سے ان کو بتا دی گئی ہے، ان کے اندر ڈال دی گئی یہ بات کہ ان کو کیا کھانا ہے. جیسے کہ گائے بھینس بھیڑ بکری ہے، کہ بھلا یہ کسی کا گوشت کھا سکتے ہیں یہ جانور؟ نہیں کھا سکتے. اگر وہ یہ بکری گائے وغیرہ اگر گوشت کھا لیں تو کیا ہوگا؟ ظاہر سی بات ان کو نقصان پہنچے گا. اسی طرح سے آپ دیکھیں شیر وغیرہ، گھاس نہیں کھاتا شیر، اگر وہ گھاس کھائے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کا نقصان ہوگا، اس کے جسمانی اس کو نقصان پہنچے گا. پھر شہد کی مکھیوں کو آپ دیکھیں کہ ان کو وحی کے ذریعے سکھایا گیا کہ وہ کس قسم کا گھر بنائیں، پھر پھلوں اور پھولوں سے رس چوسیں اور شہد بنائیں، اور اس میں سے ساری مکھیاں اپنی سردار مکھی کی اطاعت کرتی ہیں. تو اب دیکھیں تمام جانوروں کو جو حکم دیا گیا وہ اسی کے مطابق عمل کر رہے ہیں، لیکن انسان کا معاملہ کیا ہے؟ انسان کو بھی حلال اور حرام بتا دیا گیا ہے، اس کا نفع اور نقصان کس میں سب کچھ بتا دیا گیا ہے، لیکن ان سب کے باوجود انسان کو کس چیز کی اجازت دی گئی ہے، کس چیز کی اس کو پرمیشن ہے؟ ارادے اور اختیار کی، جی چوائسز ہے اس کے سامنے، چاہے تو اچھی بات قبول کرے چاہے تو بری بات کو قبول کرے. اور آپ دیکھیں کہ انسان کا ایکچولی انسان کے پیچھے شیطان لگا ہوا ہے نا، تو انسان ہمیشہ کیا کرتا ہے، اس کو اچھی چیز کے مقابلے میں کیا چیز پسند آتی ہے؟ بری چیزیں. یعنی بظاہر اس کو بری نہیں لگتی ہے، بظاہر تو اس کو اس میں بہت مزہ آتا ہے، گناہ کے سب کاموں میں اس کو لذت آتی ہے نا، اس کو مزہ ملتا ہے، لطف آتا ہے اس کو گناہ کے کاموں میں، یعنی وہ ٹیمپٹ ہوتا ہے انسان گناہ کے کاموں کی طرف، تو یہ شیطان اس کو بہکاتا رہتا ہے. تو اسی لیے انسان کے اندر یہ مادہ رکھ دیا گیا ہے. اور اب دیکھیں جب انسان کا نفس کنٹرول میں کب رہ سکتا ہے، یعنی اس کو اچھے اور برے کی تمیز کب ہو سکتی ہے؟ جب وہ علم حاصل کرے، جب وہ قرآن کا وحی کا علم حاصل کرے گا تو اس کے اندر ایک فرقان پیدا کر دے گا اللہ تعالیٰ، یعنی اس کے اندر ایک صلاحیت پیدا کر دے گا کہ وہ اچھائی اور برائی کا فرق محسوس کر سکے گا، اور برائی کو چھوڑنے کی اس کے اندر قدرت اور طاقت ہوگی، اور اچھائی کو قبول کرنے کی اس کے اندر ایک رغبت ہوگی. اسی لیے قرآن کا اور احادیث کا علم انتہائی ضروری ہے. یہ تمام علوم ہمیں کسوٹی فراہم کرتے ہیں، ہمارے لیے پہچاننا آسان ہو جاتا ہے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے، کون سے راستے پر چلنا چاہیے کون سے راستے سے رکنا چاہیے، کون سا دلالت اور گمراہی والا راستہ ہے، کون سا ہدایت اور جنت والا راستہ ہے، کون سا راستہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طرف لے جاتا ہے، کون سا راستہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی طرف لے جاتا ہے، کون سا جہنم کا ہے کون سا جنت کا راستہ ہے. تو یہ سب ہمیں ایک تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے سے، اور دوسرا صحیح اوتھینٹک سورسز سے علم حاصل کرنے سے آتا ہے. تو یہ علم ہمیں کسوٹی فراہم کرتا ہے کہ ہم اچھی چیز کو اپنائیں اور بری چیزوں سے دور رہیں. جب انسان کی اصل میں آزمائش ہے، اور انسان کی بہتری اسی صورت میں ہے کہ وہ کسی معجزے کا مطالبہ کیے بغیر اپنے عقل اور ارادے سے کام لے کر اپنے آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کے احکام کا پابند کرے. لیکن آپ بتائیے کتنے لوگ پابند ہیں آج اللہ تعالیٰ کے احکام کے، کتنے لوگ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر چلتے ہیں، کتنے لوگ اپنے ارادے اور اختیار سے جو چاہے کر گزرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بابر با عیش کوش کے عالم دوبارہ نیست. ہمیں تو کانسیپٹ یہ دیا جاتا ہے نا کہ مسلمانوں کو بھی کہ اچھا خوب انجوائے کر لو، دنیا میں دوبارہ تھوڑی آنا ہے، ایک ہی بار ملی ہے زندگی. لیکن اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہوگی نا، وہ ہمیشہ کی ہوگی، عبدالآباد کی زندگی ہوگی، دنیا میں تھوڑی لوٹایا جائے گا ہم کو. تو وہ آخرت کی زندگی کی کامیابی اسی پر ڈیپینڈ ہے کہ آپ اس دنیا کی زندگی میں اپنے لیے اطاعت والا راستہ چوز کریں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا راستہ چوز کریں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی والا راستہ چوز کریں، کیونکہ اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے. لیکن آج شیطان نے ہمیں اتنا غافل کر دیا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے آس پاس ارد گرد ہمیں صرف دنیا ہی دنیا نظر آتی ہے، دنیا کے چکر چون. اتنا ہم کو ڈیجیٹل لائف میں، سوشل میڈیا میں، ہر چیز میں اتنا زیادہ ہم کو انوالو کر دیا گیا ہے کہ آج ہمارے پاس ہماری آخرت کے لیے وقت ہی نہیں بچا. ہے آج کسی کے پاس تلاوت قرآن کے لیے وقت؟ ہے آج کسی کے پاس یہ ایسے علوم حاصل کرنے کا وقت سوائے چند ایک کے؟ ہے کوئی آج جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہنا چاہتا ہو؟ ہم میں سے ہر کوئی کہاں بزی رہنا چاہتا ہے؟ کوئی ایک چیز ہے ہمارے پاس؟ ہمارے پاس تو ہزار گیجٹس ہیں، ٹی وی، انٹرنیٹ کے ذریعے سے چیزیں آنے والی ہیں، ٹی وی ہے، کمپیوٹر ہے، لیپ ٹاپ ہے، موبائل ہے، ٹیب ہے، آئی پیڈ ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ہے، اور پھر اتنے اس میں اکاؤنٹس، اتنے سوشل میڈیا کے چیزیں ہیں، ڈفرینٹ انسٹاگرام، ٹیلی گرام، واٹس اپ، ٹویٹر، اور پتہ نہیں کیا کہ اسنیپ چیٹ، اور حد سے زیادہ ہم جانتے بھی نہیں ہیں. اب انسان کہاں کہاں دیکھے، بھلا ایک انسان ہے، اس کے پاس 24 گھنٹے ہیں، وہ کہاں کہاں دیکھے گا، کتنے اکاؤنٹس کو وہ کلیئر کرتا جائے گا، کتنے میسجز پڑھے گا، کتنے میسجز دیکھے گا. آپ خود بتائیے اگر دن بھر میں سے واٹس اپ پر آپ کو کتنے میسجز آتے ہوں گے، کتنے آڈیوز آتے ہیں، کتنے ویڈیوز آتے ہیں، اور ہم اس میں سے کتنے ویڈیوز دیکھتے ہیں اور کتنے آڈیوز دیکھتے ہیں، ہمارا ٹائم کتنا جاتا ہے؟ کبھی ہم نے کوشش کی حساب کتاب رکھنے کی؟ ہمیں ضرور ہم کو اپنے اسکرین ٹائم وہ کرنا چاہیے، اس پر آن کر دینا چاہیے کہ روزانہ رات میں ہمارا فون ہمیں خود بتائے کہ ہم نے آج دن بھر میں کتنا اسکرین یوز کیا، کتنے ٹائم ہم بیٹھے رہے. کیونکہ حساب کتاب تو دینا ہے، دیکھیں آپ چاہیں نہ چاہیں ہم سب کو حساب کتاب دینا ہے، تو کیوں نہ ہم پہلے ہی اپنا حساب کتاب کر لیں. حاسبو قبل ان تحاسبو، ہے نا؟ تو ہمیں روزانہ سونے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ ہمارا کتنا وقت کہاں گزرا، کن کاموں میں گزرا، ہماری آخرت بنی سنوری یا ہماری اللہ نے کرے آخرت بگڑی. جب جانوروں کا حساب کتاب ہونا ہے جبکہ ان کو عقل ہی نہیں دی گئی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں الحمدللہ، اور ہمیں عقل دی گئی ہے، لیکن نہ ہم اللہ تعالیٰ کی بات سنتے ہیں نہ اپنی عقل استعمال کرتے ہیں، پھر بھی بیوقوف بنے ہوئے ہیں ہم خود سے. تو ہم کو ضرور اپنا اسکرین ٹائم چیک کرتے رہنا چاہیے، ہم کو ضرور ہر چیز کا محاسبہ کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنی آخرت کے لیے کچھ تیاری کر سکیں. 39 والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات من یشاء اللہ یضلله ومن یشاء یجعله علی صراط مستقیم. والذین کذبوا، اور جن لوگوں نے جھٹلایا بھی آیاتنا ہماری آیت کو، سمن وہ بہرے ہیں، وہ بکمن اور گونگے ہیں، فی الظلمات اندھیروں میں، من یشاء اللہ جسے چاہے اللہ، یضللہ گمراہ کرتا ہے، ومن یشاء اور جس کو چاہے، یجعلہ کر دیتا ہے اس کو، علی صراط مستقیم سیدھے راستے پر. اور جن لوگوں نے ہماری آیاتوں کو جھٹلایا وہ بہرے اور گونگے ہیں، جو اندھیروں میں ہیں، حق کو دیکھ بھی نہیں سکتے. اللہ جسے چاہے اسے گمراہ کرتا ہے، اور جس کے متعلق چاہتا ہے اسے راہ راست پر لگا دیتا ہے. سبحان اللہ. آپ دیکھیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. یہاں پر مطلب یہ ہے کہ جو ہدایت کی طلب کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ضرور ہدایت کا راستہ دیتا ہے. نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہے کہ وہ اپنے بندوں کو بلا وجہ گمراہ کرے اور ان کو جہنم میں ڈالے. اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ اس کے بندے جہنم سے بچ جائیں. اللہ تعالیٰ ہم پر اتنا مہربان ہے, اتنا رحم کرنے والا ہے, وہ ہم کو اپنی ماؤں سے بڑھ کر ہم سے محبت کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم تو تمام گناہوں سے بچ کر اللہ تعالیٰ کی جنت میں داخل ہوں, لیکن شیطان ہمیں بہکاتا ہے اور ہمیں راستے سے گمراہ کرتا ہے. تو یہاں پر دراصل رسولوں کی تکذیب کرنے والوں کا حال بیان ہو رہا ہے کہ ہدایت کے دروازے کن پر بند کر دیے جاتے ہیں اور ہلاکت کے دروازے کن کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. جو اپنے اعمال سے ظاہر کر دیتے ہیں, جو حق سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے, جو حق دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, جو حق بولنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, یعنی وہ گونگے ہیں, بہرے ہیں اور جہالت میں بھٹک رہے ہیں اندھیروں میں. تو سمن بہرے یعنی حق سننے سے بہرے, بکمن گونگے یعنی حق بولنے سے گونگے ہیں, پس باطل کے سوا کچھ نہیں کہتے. پھر ظلمات اندھیروں میں یعنی جہالت, کفر اور ظلم, انعد اور نافرمانی کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہیں. اب دیکھیں ظلمات سنگولر نہیں آتا ہے, ہمیشہ جمع کے صیغے میں آتا ہے. تو صراط مستقیم ایک سیدھا راستہ, ایک ہی راستہ ہے, سنگولر ہے وہ. اور ظلمات اندھیرے بہت سارے ہیں, بہت سارے ایسے راستے ہیں جو اندھیروں میں لے جاتے ہیں انسان کو. تو جو لوگ اپنے عمل سے ظاہر کر دیتے ہیں کہ وہ جہالت میں مبتلا ہیں, کفر پر اٹے ہوئے ہیں, ڈٹے ہوئے ہیں, ظلم کر رہے ہیں, ضد ہے ان کے اندر, نافرمانی ہے, انعد ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ پھر ان کے بارے میں یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ پھر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ راہ راست نہیں دکھاتا. وہ گمراہی کا راستہ انہوں نے خود پسند کیا, لہٰذا اللہ تعالیٰ ان کو گمراہی کے راستے میں ہی کھلا چھوڑ دیتا ہے اور وہ مزید گمراہی میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. یعنی جس کو چاہتا ہے پھر اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے, جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم پر ڈال دیتا ہے, کیونکہ وہی اپنی حکمت اور فضل و کرم کی تقاضوں کے مطابق ہدایت دیتا ہے اور گمراہ کرتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علم کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ان کے سامنے ہدایت کے کتنے بھی دروازے کھولے جائیں گے تو بھی یہ ہدایت پانے والے نہیں. تو اللہ تعالیٰ کو پہلے سے علم ہوتا ہے اصل میں, تو پھر ان کے لیے وہ راستے آسان کر دیتا ہے جو گمراہی کی طرف جانا چاہتے ہیں, اور جو ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ضرور ہدایت والے راستے پر لے آتا ہے. تو اس لیے ہم کو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کے راستے کی طرف ہدایت دے, ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی ہدایت دے, ہمیں سیدھے راستے پر رکھ. اور اہدنا الصراط المستقیم جو ہم روزانہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھا, اللہ ہمیں ہدایت والا راستہ دکھا, اسی راستے پر ہمیں چلا. کتنی خوبصورت دعا ہے نا. اللہم انی اسلک الہدا والتقا والعفاف والغنا, کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے, سیدھی راہ بتا دے ہمیں, والتقا اور ہمارے اندر تقوی پیدا کر, ہمیں تقوی والی زندگی دے. اور یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بچا, یعنی ہمیں آگ سے بچا لے, اپنی نافرمانی سے بچا لے, اور ہمیں معاف فرما دے, ہم سے درگزر فرما دے, اور ہمیں سب سے بے نیاز کر دے, یعنی ہم صرف اللہ کے محتاج رہیں, ہم کسی کے محتاج نہ رہیں. آیت نمبر 40 اور 41 دیکھیں. قل ارائیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعہ تو غیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ انشاء وتنسون ما تشرکون. قل کہہ دیجئے ارائیتکم, مجھے بتلاؤ, ان اتاکم اگر آئے تم پر, عذاب اللہ, اللہ کا عذاب, او اتتکم یا آ جائے تم پر, الساعۃ قیامت, غیر اللہ تو کیا غیر اللہ کو تدعون تم پکارو گے, ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے, بلکہ ایاہو صرف اسی کو تدعون پکارو گے تم, فیکشفو تو پھر دور کر دے گا اللہ, ما تدعون وہ تکلیف کے پکارو گے تم, الہی اس کے لیے, انشاء اگر چاہے گا, وہ تنسون اور فراموش کر دو گے تم, ما تشرکون جنہیں تم شریک ٹھہراتے تھے. یہ بھی بہت اہم آیت ہے. آپ ان سے کہیے بھلا دیکھو تو اگر تمہیں اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت کی گھڑی آ پہنچے تو اس وقت تم اللہ کے سوا کسی دوسرے کو پکارو گے, کہو اگر تم سچے ہو, بلکہ اس وقت تم صرف اللہ ہی کو پکارو گے, پھر جس تکلیف کے لیے تم اسے پکارتے ہو اگر وہ چاہے تو اسے دور بھی کر دیتا ہے, اس وقت تو جنہیں تم شریک بناتے ہو انہیں بھول جاتے ہو. سبحان اللہ, کتنی صحیح بات. یعنی کہا جاتا ہے کہ مشرکین عرب کے یعنی کاری ضرب لگائی گئی اس آیت کو دے کر. یہ اور مشرکین عرب اچھی طرح جانتے تھے, جب وہ کشتی میں سفر کرتے تھے, سمندر کا سفر کرتے تھے, तो उस वक्त जब तूफान में घिर जाते, समंदर में उनकी कश्ती, उनका जहाज तूफानों में घिर जाता, तो कभी अपने शरीकों को नहीं पुकारते थे जिनको उन्होंने अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहरा रखा था, जैसे लात, उज्जा, मनात, जो भी उनके बुत और माबूद थे, जो जिनकी वो पूजा करते थे। तो कभी भी मुश्किल वक्त में वो उन बुतों को नहीं पुकारते थे, बल्कि हमेशा वो अल्लाह को पुकारते थे और आसमान की तरफ निगाह उठाते थे। इवन आपको याद होगा, बहुत मशहूर वाक़ा है, जब अब्रहा ने काबतुल्लाह को उठाने के लिए वो अपना लश्कर लेकर आया, तो उस वक्त अब्दुल मुत्तलिब की दुआ मशहूर है और सारी किताबों में दर्ज है, जमाने जाहिलियत से लेकर अभी तक, कि उस वक्त उन्होंने अल्लाह ताला का नाम लिया था और अल्लाह को पुकारा था कि अल्लाह ये तेरा घर है, तू ही इसकी हिफाजत फरमा, हम इसकी हिफाजत नहीं कर सकते, हम इस पर कादिर नहीं है। तो उस वक्त भी जो उनके जुमलों में लफ्ज आता है वो अल्लाह का लफ्ज आता है। और इकरमा बिन अबी जहल, जो कि फतेह मक्का तक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बरसरे पीकार रहे, यानी दुश्मन थे वो अबू जहल के बेटे, तो दुश्मनी में वो मक्का, फतेह मक्का तक साथ में रहे। फतेह मक्का के मौके पर वो मक्का से निकलकर कहीं यानी दूर भाग जाना चाहते थे रसूल अकरम से बचकर। हालांकि उस वक्त उनकी बीवी ने उनसे बहुत कहा कि आप इस्लाम कबूल कर लीजिए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि मोहम्मद मुझे माफ कर देंगे और मेरे कत्ल के फैसले हो चुके होंगे। तो वहां से भाग निकले और भागते भागते समंदर के किनारे पहुंचे। एक जहाज खड़ा था, वहां कश्ती खड़ी थी, उसमें सवार हो गए कि यहां से दूर चले जाएंगे ताकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहुंच से दूर निकल जाएं। कहा जाता है जब वो रास्ते में समंदर में सफर कर रहे थे और उसी दौरान खूब तूफान आ गया समंदर में, और उन्होंने कहा, वो खुद अपना वाकया बयान करते हैं कि मुझे लगा जब मैंने देखा कि लोग अल्लाह को पुकार रहे थे और मैं खुद भी अल्लाह को पुकार रहा था, तो मैंने अचानक मेरे जहन में ख्याल आया। देखिए, यही जब अक्ल सलीम होती है ना, वो इंसान को कहीं ना कहीं क्लिक करती है और उसको गौर फिक्र पर मजबूर कर देती है। और इसीलिए देखें, गौर फिक्र इंसान को बहुत कुछ सिखाता है, तदब्बुर, गौर फिक्र। और हम ये गौर फिक्र और तदब्बुर ही करें, यानी यहाँ पर जो हम तफसीर पढ़ रहे हैं तदब्बुर के लिए पढ़ रहे हैं कि हम अपने आप से सवाल करें, असल में गौर फिक्र में हम मुबतला हों। तो इकरमा बिन अबी जहल कहते कि मैं उसी वक्त गौर फिक्र में मुबतला हो गया कि जब हम अल्लाह को पुकार रहे थे और जब तमाम मुशरिकीन भी अल्लाह को पुकार रहे थे, तो मैं ये सोच रहा था कि यानी वो अल्लाह का बंदा यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही बात की तरफ तो हमें दावत दे रहा है, वो यही तो कहता है कि एक अल्लाह को पुकारो, और हम भी मुसीबत और मुश्किलात के वक्त अल्लाह ही को पुकारते हैं और अल्लाह ताला ही हमारी मदद फरमाता है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे कि अल्लाह ताला के साथ शरीक यानी हमसर ठहराने वाले मुशरिकीन से कह दीजिए कि भला बताओ तो अगर तुम्हारे पास अल्लाह का अजाब आ जाए या कयामत आ जाए तो क्या तुम अल्लाह के सिवा औरों को पुकारोगे अगर तुम सच्चे हो? यानी जब तुम उन तकालीफ और कर्ब और गम में मुबतला होते हो और तुम उनको हटाने पर मजबूर होते हो, तब उस वक्त तुम अपने उन शरीक खुदाओं को नहीं पुकारते, बुतों को नहीं पुकारते हो, बल्कि अपने बादशाह हकीकी को पुकारते हो, अल्लाह ताला को पुकारते हो, और फिर वो तुमसे दूर कर देता है तुम्हारी तकलीफ को जिसके लिए तुम उसको पुकारते हो। अगर वो चाहे तो दूर करे और चाहे तो ना दूर करे तकलीफ को, लेकिन वो सुनता है तुम्हारी पुकार और वो दूर करता है तुम्हारी तकलीफ को। उस वक्त तो तुम अपने उन शरीक ठहराए हुए बुतों को भूल जाते हो। यानी जब सख्तियों का वक्त आता है, मुश्किल का वक्त आता है, तो तब तुम उन वो सारे माबूदों को, बुतों को भूल जाते हो, क्योंकि तुम्हें इल्म है अच्छी तरह कि ना वो तुम्हें नफा पहुंचा सकते हैं, ना वो नुकसान पहुंचा सकते हैं, ना मौत दे सकते हैं, ना जिंदगी दे सकते हैं, ना मौत से बचा सकते हैं, ना कयामत के रोज दोबारा जिंदा करने पर कादिर हैं। और तुम उस वक्त इखलास के साथ सिर्फ अल्लाह ताला को पुकारते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि सिर्फ अल्लाह ताला ही नफा और नुकसान का मालिक है, वही है जो मजबूर की दिल की दुआ कबूल करता है। सुभान अल्लाह, आप देखें कि आज के मुसलमानों को होश से काम लेना चाहिए कि उस वक्त के मुशरिकीन मक्का भी मुश्किल और तकलीफ के वक्त किसको पुकारते थे? अल्लाह ताला को। वो अपने ठहराए हुए बुतों को नहीं पुकारते थे, शरीक ठहराए हुए बुतों को। लेकिन आज का मुसलमान किसको जाकर पुकारता है, कहां जाकर खड़े रहता है कि मज़ारों पे जा जा के नजरें चढ़ाएं, कब्रों पे जा जा के मांगे दुआएं, न तौहीद में कुछ खलल इससे आए, ना इस्लाम बिगड़े, ना ईमान जाए वाला मामला है कि आज के मुसलमान तो खुद सबसे बड़े मुशरिक बने हुए हैं, जबकि मुशरिकी ने मक्का मुसीबत के वक्त अल्लाह ताला को पुकारते थे, लेकिन आज हमने मुश्किल कुशा बना रखे हैं, या गौस या वली या अली मदद वाले नारे हम लगाते हैं, जबकि मुश्किल कुशा कौन है और गौस आजम कौन है? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की जात, वहदहु ला शरीक। तो कहा जाए तुम्हें क्या हो गया कि तुम फराखी और खुशहाली के वक्त तुम शिर्क करते हो اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہو؟ کہ عقل سے تم بالکل ہی بیگانہ ہو اور مشکل کے وقت اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہو؟ تو تمہارے پاس کوئی دلیل ہے یہ جو تم نے جھوٹ گھڑ رکھا ہے جھوٹے معبودوں کا؟ کوئی دلیل نہیں ہے، آج کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ انسان کیسے بھلا اپنے ہی جیسے لوگوں کو پکارتا ہے جو مر کر قبر میں جا چکے ہیں، بھلا وہ کسی کو ہماری کیسے مدد کر سکتے ہیں، بھلا بتائیے۔ تو اکرمہ بن جہل جب کشتی میں سفر کر رہے تھے تو یہ دیکھ کر ان کی آنکھیں کھل گئی، اور ہو سکتا ہے بعض کہتے کہ یہ آیت کسی نے ان کو پڑھ کر سنائی تو ان کی آنکھیں کھل گئیں، اور وہ سوچنے لگے کہ اگر سمندر میں مصیبت کے وقت اللہ ہی کام آتا ہے تو خشکی میں بھی اللہ ہی کا نام آنا چاہیے۔ اور وہ سوچنے لگے کہ 20 سال سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات کی طرف ہم کو بلا رہے ہیں کہ مصیبت میں کام آنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور تمہارے معبود نہ کچھ بگاڑ سکتے ہیں نہ سنوار سکتے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے دل میں ہی عہد کیا کہ زندگی بچ گئی تو سیدھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر عہد کروں گا اور بیعت کر لوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ طوفان تھم گیا اور کشتی والوں کی زندگیاں بچ گئیں۔ اکرمہ واپس آئے اور آ کر اسلام قبول کیا، اور باقی پوری زندگی جتنی ان کی زندگی تھی جہاد میں شریک رہے اور اسی میں شہید ہوئے۔ سبحان اللہ، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے سعادت کی زندگی دی۔ یہ سوچنے غور کرنے سے ہوا نا، جب غور و فکر والا دل ہوتا ہے تو انسان ضرور غور و فکر کرتا ہے۔ تو اگر حق پرستی کا جذبہ انسان کے اندر موجود ہو تو وہ ضرور ہدایت پاتا ہے۔ ایسے ہی دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں جو اکرمہ رضی اللہ عنہ کی طرح ہیں، جب موت سامنے نظر آنے لگی اور اس وقت غور کرے تو بے اختیار اللہ کا نام زبان پر آتا ہے اور اللہ ہی کو پکارنے لگتا ہے انسان۔ تو اس بات کی دلیل ہے کہ انسان خواہ کتنی ہی ضد اور ہٹ دھرمی میں پڑا رہے، اس کے اندر جو فطری حق پرستی کا جذبہ ہے وہ ایسے وقت میں کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے اور ہمیں بھی ہدایت دے۔ آیت نمبر 43 دیکھیے، 43-44 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا اور تحقیق بھیجے ہم نے الا اممن امتوں کی طرف، من قبل کا آپ سے پہلے، یعنی رسول بھیجے آپ سے پہلے، یعنی رسول اکرم سے پہلے بہت سارے رسول بھیجے۔ فاخذناهم پھر پکڑا ہم نے ان کو، بالباسائی سات سختی کے، اور درائی اور تکلیف کے، لعلہم تاکہ وہ یتدرعون عاجزی کریں۔ فلولا پھر کیوں نہ، اذ جب، جاءہم آیا ان پر، باسنا ہمارا عذاب، تدرعو عاجزی کی انہوں نے، ولیکن لیکن قصد سخت ہو گیا قلوبہم ان کے دل، وزین اور مزین کر دیا لہم ان کے لیے الشیطانو شیطان نے، ما کانو جو تھے وہ یعملون عمل کرتے۔ فلما تو جب، نسو بھلا دیا انہوں نے، ما ذکرو بہی جو ان کو نصیحت کی، یعنی جو وہ نصیحت کیے گئے تھے، بہی ساتھ اس کے یا وہ اس کی، فتحنا تو کھول دیے ہم نے، علیہم ان پر، ابواب دروازے، کل شئین ہر چیز کے، حتی یہاں تک کہ، اذا جب فرحو وہ اتراتے گئے یا بہت زیادہ خوش ہو گئے، آپے سے باہر ہو گئے، بیما سات ان چیزوں کے، اوتو جو وہ دیے گئے تھے، اخذنا ہوں تو پکڑ لیا ہم نے ان کو، بختتن اچانک، فعیزہ یعنی اچانک ان کو پکڑ لیا، فعیزہ تب ہم مبلسون وہ نا امید ہو گئے۔ آپ سے پہلے ہم بہت سی قوموں کی طرف رسول بھیج چکے ہیں، پھر جب لوگوں نے نافرمانی کی تو ہم نے انہیں سختی اور تکلیف میں مبتلا کر دیا تاکہ وہ عاجزی سے دعا کریں، پھر جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو وہ کیوں نہ گڑ گڑائے، مگر ان کے دل تو اور سخت ہو گئے، اور جو کام وہ کر رہے تھے شیطان نے انہیں وہی کام خوبصورت بنا کر دکھا دیے۔ پھر جب انہوں نے وہ نصیحت بھلا دی جو انہیں کی گئی تھی تو ہم نے ان پر خوشحالی کے تمام دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جو کچھ ہم نے انہیں دیا تھا اس میں مگن ہو گئے، تو ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا تو وہ ہر خیر سے مایوس ہو گئے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کا ایک قانون بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں عذاب کب آتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کا جو مواخذے والا قانون ہے، پکڑ والا عذاب ہے، وہ کب لاگو ہوتا ہے، کب اپلائی ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں یہاں پر کہ ہم نے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے، یعنی ایک تو رسول اکرم کو یہاں پر دلاسا بھی ہے، کیونکہ رسول اکرم کو اس بات پر بہت تکلیف اور دکھ ہوتا تھا اصل میں کہ مکہ والے یا آس پاس کے عرب آپ کی بات نہیں مانتے تھے، تو ان کے دکھ کو دور کیا گیا ہے کہ آپ سے پہلے بھی ہم نے بہت سارے پیغمبر بھیجے ہیں اور بہت سارے رسول گزرے ہیں، اور پہلے بھی ایسا ہوا ہے کہ ان لوگوں نے ہمارے رسولوں کو جھٹلایا اور ہماری آیات کا انکار کیا، تو اے نبی آپ پریشان نہ ہوں، آپ رنجیدہ نہ ہوں، آپ غم نہ کریں، صرف آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا یہ، بلکہ ایسا پہلے سے ہوتا آیا ہے۔ ہم تو انہیں سختیوں میں اور تکلیفوں میں پکڑتے رہے، یعنی ان پر اللہ تعالیٰ رحم بھی کرتے رہے اور ان کو مشکلات سے بھی آزماتے رہے، یعنی ان کے اوپر فقر و فاقہ بھی آیا، مرض بھی آئے، آفات بھی آئے، مصیبتیں بھی آئیں، ہر طرح کی آزمائشوں سے ہم نے گزارا ان کو، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کریں، گڑ گڑائیں، ایمان لے آئیں اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لے آئیں اور اللہ کی پناہ طلب کریں۔ یعنی آپ دیکھیں، جب مشکلات آتی ہیں تو انسان اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرتا ہے نا، تو اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام مشکلات اور مصیبتوں میں ان کو اس لیے گھیرا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکیں، اس سے مدد مانگیں، عاجزی اختیار کریں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ بس کیوں نہ وہ گڑ گڑائے جب ان کے اوپر عذاب آیا، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے، یعنی دل ان کے پتھر ہو گئے، جو حق سن کر، یعنی اس سے بھی ان کے اندر نرمی پیدا نہیں ہوتی تھی، نرم نہیں پڑتے تھے، کیونکہ شیطان نے ان کو ان کے اعمال مزین، یعنی خوبصورت کر کے بتا دیے۔ اور سبحان اللہ، آپ دیکھیں بہت ہی امپورٹنٹ آئے تھے کہ وزین لہم الشیطان ما کانوا یعملون۔ شیطان کبھی بھی آپ کو گناہ نہیں بتائے گا، جب آپ کوئی برا کام کرتے ہیں، ہم کوئی برا کام ہم سے ہو جاتا ہے غلطی سے، تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ اچھا رے دیکھو تم سے برا کام ہو گیا، بلکہ وہ کہے گا کہ کوئی بات نہیں، یعنی وہ جسٹیفیکیشنز آپ کے سامنے پیش کرے گا، یا آپ کو ایسے دلائل دے گا کہ آپ ان برے کاموں کے دلائل پیش کرنے لگیں گے، اس کو جسٹیفائی کرنے لگیں گے کہ گناہ تھوڑی ہوا، سب تو کرتے ہیں، ایسا تو ہو گیا تو کیا بڑی بات ہے۔ ایسا کہہ کر شیطان انسان کو گناہوں کو مزین کر کے دکھاتا ہے، خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے۔ کبھی بھی وہ گناہ کو گناہ نہیں کہے گا آپ کے سامنے، برائی کو برائی نہیں کہے گا، بلکہ برائیوں کے بہت اچھے نام رکھ دے گا، زنا اور فحاشی کے نام۔ آج آپ دیکھیں کہ جس کو فرینڈ شپ، بولڈنیس اور پتہ نہیں کیا کچھ کہا گیا، کہا جا رہا ہے، سود کو انٹرسٹ کہا جا رہا ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ نام رکھ دیے گئے۔ اب آج کل بینکوں کے نام، بینک نہیں رکھے جا رہے بینکوں کے نام، بلکہ فائنینشیل کمپنیز یا پتہ نہیں کچھ ایک الگ ہی نام دیا جا رہا ہے، مجھے بھی یاد نہیں آ رہا ہے۔ پھر ہر طرح سے ہمارے پاس ہیلے بہانے ہیں سود لینے کے لیے اور بھی بہت ساری چیزوں کے لیے۔ جی، فائنینس کمپنیز شاید اس طرح کی ہوتی ہیں جو آج کل بینک کی جگہ کام کر رہی ہیں، جو لوگوں کو قرضے دیتی ہیں سود سے، اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں جو ہم نے شیطان کے کہنے پر اس کو اچھا بنا لیا ہے، یا اچھا سمجھتے ہیں اس کو، یا آرام سے گھر بنانے کے لیے لون لے لیتے ہیں، یا کوئی چیز نہیں ہے تو اس کے لیے لون لے لیتے ہیں، یعنی ہم سود کو برا سمجھ ہی نہیں رہے ہیں۔ تو دھیرے دھیرے برائی کو شیطان اس طرح سے مزین کر کے ہمارے سامنے پیش کرتا ہے کہ وہ برائیاں بھی ہم کو اچھائیاں لگنے لگتی ہیں، یا ہم ایسے دلائل پیش کرتے ہیں اس کے لیے کہ سامنے والا خود زیر ہو جائے، کہ وہ الٹا جو سامنے والا ہم کو قائل کرنے کے لیے آیا تھا وہ ہم سے قائل ہو کر چلا جائے، ہے نا؟ ایسی ہو رہا ہے آج کے دور میں، بے حیائی پر، بے پردگی پر، اور پتہ نہیں کیا کچھ چیزوں پر کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم جو ہمارا عذاب قانون ہے دنیا میں بھیجے جانے کا، وہ یہ ہے کہ ہم پہلے لوگوں کو آزماتے ہیں، پہلے مشکلات دی جاتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تاکہ انسان کے اندر عاجزی پیدا، کیونکہ مشکلات کی وجہ سے انسان تھوڑا سا نرم ہو جاتا ہے، تو ہو سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جھک جائے، راغب ہو جائے، متوجہ ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کے آگے اپنی گردن جھکا دے، سر خم کر دے اور فرما برداری کرنے لگے۔ لیکن جب اس سے بھی نہیں ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر خوشحالی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب دل سخت ہو جاتے ہیں بہت زیادہ، نہیں جب تکلیفوں کے بعد بھی انسان کے اندر عاجزی نہیں آتی، وہ اللہ کے آگے جھکنا گوارا نہیں کرتا، تو اس کے دل سخت ہو جاتے ہیں، پتھروں کے جیسے سخت، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر خوشحالی کے دروازے کھول دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ ان خوشحالی میں اتنے مست اور مگن ہو جاتے ہیں، ان خوشی کے کاموں میں، کہ ان کو کوئی چیز یاد ہی نہیں رہتی، نہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری یاد رہتی ہے، نہ عبادتیں یاد رہتی ہیں، کچھ بھی یاد نہیں رہتا۔ اور جب وہ مست مگن ہو جاتے ہیں تب اللہ تعالیٰ اخذناہم بغتتا فاذا ہم مبلسون، پھر اللہ تعالیٰ اچانک ان کی رسی کھینچ لیتا ہے، پہلے رسی دراز کرتا ہے اور پھر رسی کھینچ لیتا ہے، اور پھر اس کے بعد تو وہ نا امید ہی ہو جاتے ہیں۔ یہ آیت اگلے پیج پر آئے گی، فَقُتِيَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، پس قطع کر دی گئی جڑ اس قوم کی جنہوں نے ظلم کیا تھا، اور ہر قسم کے حمد اللہ رب العالمین ہی کے لیے، سبحان اللہ۔ تو جب وہ نصیحت کو بھول جاتے ہیں جو ان کو دی گئی تھی نصیحت، تو ان پر دروازے، ہر چیز کے دروازے، یعنی دنیا کی لذتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، ان کے غفلت میں پڑے رہنے کے دروازے کھل دیے جاتے ہیں، اور جب وہ اس میں خوش ہو کر مست مگن ہو جاتے ہیں تو ان کو اچانک پکڑ لیا جاتا ہے، اور پھر وہ نا امید ہو کر، مایوس ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اور یہ عذاب کی سخت ترین نوعیت ہے کہ انہیں اچانک غفلت اور اطمینان کی حالت میں پکڑ لیا جائے، کہ ان کو توبہ کا موقع بھی نہ مل سکے، ان کی سزا سخت اور مصیبت بہت بڑی ہوتی ہے۔ تو ایسے قوموں کی پھر جڑ کاٹ دی جاتی ہے، یعنی عذاب سے وہ برباد کر دیے جاتے ہیں اور تمام اسباب ان کے لیے منقطع کر دیے جاتے ہیں، یعنی ان کے پاس پھر اب کوئی راستہ ہی نہیں رہتا واپس پلٹنے کا. اور تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے. سبحان اللہ. اس سے کیا پتہ چلا کہ ایسے اچانک عذاب سے ہم کو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے. اور دیکھیے انسان مست مگن کب ہوتا ہے، یعنی کب وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے منہ موڑتا ہے یا کب اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے جان چراتا ہے؟ جب اس کے اوپر دنیا کھول دی جاتی ہے، جب اس کے پاس دنیا کی فراوانی آ جاتی ہے. پرسوں ہم لوگوں کو اتفاق ہوا ایک جنازے میں جانے کا، یہاں اسکان کی مسجد میں ہی جیسے آپ جانتے ہوں گے جنازہ ہوتا ہے، غسل بھی دیا جاتا ہے. تو سبحان اللہ دیکھیں وہی سینس والی بات ہے کہ جو امام صاحب ہیں انہوں نے اتنی اچھی آیتیں تلاوت کی، سورہ لقمان کا جو آخری پارٹ ہے وہی انہوں نے آیت تلاوت کی، اور ایسے لگ رہا تھا نہیں بالکل حقیقت سامنے آ رہی تھی جب وہ تلاوت کر رہے تھے. تو کہ سبحان اللہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو قرآن میں کتنا واضح بتا دیا ہے، لیکن ہم پھر بھی کتنا غفلت کا شکار ہیں کہ ہم اس پر غور ہی نہیں کرتے کہ ہم کو دنیا سے جانا ہے ایک دن، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، لیکن ہم دنیا کی زندگی میں ہی مست مگن ہو کر رہ جاتے ہیں. اور جب ہم پر خوشحالی آتی ہے، جب اللہ تعالیٰ ہم کو بہت ساری چیزوں سے نوازتا ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بجائے ہم اللہ تعالیٰ ہی کو بھول جاتے ہیں، اس کی عبادتوں سے منہ موڑتے ہیں اور جان چراتے ہیں. کتنے دکھ کی بات ہے نا. تو یہ دنیا کی زندگی تو ختم ہونے والی ہے، ہم سب کو جانا ہے اس دنیا کو چھوڑ کر، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے پاس جواب دینا ہے اصل میں، لیکن ہم اس دنیا کی زندگی کی حقیقت کو جانتے ہی نہیں ہیں. تو قرآن جو ہے بار بار پڑھنے سے دراصل ہماری وہ نصیحت ہمیں تازہ ہوتی ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اپنے آخرت کے لیے تیاری کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جیسے جیسے قرآن سے ہم دور ہوتے جاتے ہیں، ہم غفلت کا شکار ہوتے جاتے ہیں. جو آیت انہوں نے تلاوت کی تھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی. یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور ان اللہ عندہ علم الساعة وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر. کہ اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ والد اپنی اولاد کے نہ اولاد اپنے والد کے، یعنی کوئی بیٹا والدین کے کام نہیں آئے گا یا اولاد، اور نہ اولاد والدین کے کام آئے گی، اور نہ کوئی بدلہ بنے گا کسی کا. اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے، اور دھوکے میں نہ ڈالے تم کو، یعنی فلا تغرنکم الحیات الدنیا دنیا کی زندگی، اور نہ ہی وہ دھوکے باز اللہ کے معاملے میں تمہیں دھوکے میں ڈالے. اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم، اور بارش کا برسنی ہے، اور یہ کہ ماں کے ارحام میں کیا ہے، اور کون سا نفس کب کیا کام کرے گا، کیا اس نے کمایا، کل کیا کرنے والا ہے وہ، اور کس زمین پر اس کی موت آنے والی ہے. سبحان اللہ. آپ دیکھیں کہ ہم کو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ موت کب آئے گی اور کس سرزمین پر آئے گی. انسان کہیں جانے والا ہوتا ہے اور اس سے پہلے اس کی موت آ جاتی ہے. تو واقعی میں ہم سب کو غور و فکر کرتے رہنا چاہیے. اور یہاں پر جو بات بتائی گئی نا بہت ہی امپورٹنٹ بات تھی، جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہی تھی، کہ دل سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کو ان کے عمل زیادہ مزین کر کے دکھا دیے. فلما نسو ما ذکروا به، اور پھر جب وہ بھول گئے جو ان کو نصیحت دلائی گئی تھی دی گئی تھی. اب دیکھیں قرآن بھی کیا ہے، ذکر ہے نا، تذکیر ہے، قرآن کو تذکیر کہا گیا ہے. تو جب ہم قرآن کو بھول جاتے ہیں یا قرآن کی یاد دہانی کو یاد نہیں رکھتے، کیونکہ قرآن تو روز مرہ پڑھی جانے والی کتاب ہے نا، یہ روز ہمیں یاد دلاتی ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اب دیکھیں جیسے جیسے آپ یعنی جب کبھی کبھی آپ کے ساتھ جو حالات آتے ہیں، یا کبھی مثال کے طور پر ہم انسان ہیں نا، تو ہم کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی خوش ہوتے ہیں، کبھی ہم چڑچڑے ہو جاتے ہیں، کبھی ہم کوئی ایک ہی طرف زیادہ جھک جاتے ہیں. اور جب ہم قرآن پڑھتے تو لگتا ہے کہ اچھا رہی یہی ساری آیتیں آ رہی ہیں ہمارے لیے، کہ جو ہمارے اندر برائیاں آ رہی تھی، جو ہمارے اندر خامیاں ہو رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن وہی آیتیں ہمارے سامنے لاتا ہے قرآن کے ذریعے سے، اور پھر ہم اپنے آپ کو ٹھیک کرنے لگتے ہیں. تو قرآن یاد دہانی ہے اصل میں، اس کو بھولنا نہیں چاہیے، اس کو روزانہ اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا ہماری عادت ثانیہ بننی چاہیے، کہ اسی سے ہم ہدایت حاصل کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا کلام ہمارے پاس موجود ہے، اسے بھولنا بہت بڑا نقصان اور خسارہ ہے اصل میں. کیونکہ وہ لوگ جو اس کو بھول گئے تھے، جو ان کو نصیحت دلائی گئی تھی، تو فتح علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتۃ فاذا هم مبلسون. کہ جب وہ اس نصیحت کو بھول گئے جو ان کو کی گئی تھی، تو ہم نے ان کے اوپر خوشیوں کے دروازے کھول دیے ہر چیز کے، اور پھر ان خوشیوں میں اتنے مگن ہو گئے، اتنے مگن ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ ہی کو بھول گئے. آج سب سے زیادہ ہم بھولتے کب ہیں اللہ تعالیٰ کو؟ شادیوں کے موقع پر، ہے نا، خوشیوں کے موقع پر. اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھی فراموش کرتے ہیں، اور جو ہمارے فرائض ہیں، جو نمازیں ہیں، اس کو بھی بھول جاتے ہیں. شادی میں اگر آپ نماز پڑھنے لگے تو کہیں گے لو بھلا شادی میں بھی ان کو نماز کی پڑھی ہے نا. دلہن کو تو کہتے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ دلہن کو تو بس نماز معاف ہی ہے دو تین دن تک کی، میک اپ کی وجہ سے اور بہت ساری چیزوں کی وجہ سے، کہ نماز معاف ہو سکتی ہے. جب نماز سفر میں معاف نہیں ہے، جنگ میں معاف نہیں ہے، تو شادیوں کے لیے معاف ہو سکتی ہے؟ بھلا نماز آپ بتائیے، نہیں. تو یہ بہت آج کی جو آیتوں میں بہت امپورٹنٹ پوائنٹ، جس کو اگر ہم لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں، اگر ہم یاد رکھنا چاہیں اپنی آخرت کو تو. فلما نسوا ما ذکروا به، کہ جو ان کو یاد کرایا گیا تھا وہی وہ بھول گئے، جس کی ان کو نصیحت کی گئی تھی اسی کو انہوں نے فراموش کر دیا. اور وہ نصیحت یاد دہانی کیا ہے؟ ہر قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھیجی، رسول بھیجے، اور ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کتاب قرآن نازل فرمایا. اس میں ہمارے لیے نصیحت ہے، یاد دہانی ہے، اصل میں اسی میں ہمارے لیے کامیابی چھپی ہوئی ہے. تو پھر کیا سیکھنے کو ملا آج کی آیت سے؟ جو عملی پوائنٹ تھے وہ کیا ہے؟ وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ. اس سے کیا سیکھنے کو ملا؟ کہ جتنے بھی قسم کے جو اللہ تعالیٰ نے جاندار پیدا کیے ہیں، ان سب سے بھی اس دن حساب کتاب لیا جائے گا. تو غور و فکر کی بات ہے کہ ہم انسان کیسے اپنے آپ کو آزاد سمجھ سکتے ہیں. پھر تو ہم اپنی فکر کریں اور ضرور سوچیں کہ ہم کل اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا جواب دیں گے. یہ غور و فکر کا مقام ہے. دوسری بات جو ہمیں سیکھنے کو ملی، یعنی عملی پوائنٹ، انما یستجیب الذین یسمعون. تو یہاں پر سننے کی بات کی گئی ہے اصل میں نا. تو جو بھی اللہ تعالیٰ کی آیت ہم سنیں، چاہے نماز کے دوران، چاہے تلاوت قرآن کے دوران، تو اس میں جو عوامر اور نواہی ہیں، یعنی جو احکامات ہیں، جن کاموں کے لیے حکم دیا گیا ہے وہ بجا لائیں، اور جن کاموں سے منع کیا گیا اس پر عمل کریں، کوشش کریں، تاکہ کل اللہ تعالیٰ کے سامنے جب ہم جائیں، ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے، تو ہم کم از کم کہہ سکیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے کوشش کی تھی اس کتاب کے احکامات پر عمل کرنے کی. اور تیسری بات، عملی پوائنٹ، بل ایاہ تدعون فیکشفو. تو مصیبت اور تکلیف کے وقت اللہ ہی کو پکارتے ہیں سب انسان، لیکن ہم خوشحالی میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں، بھولنے والے نہ بنیں، اور ہر لمحہ ہر موقع اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی پر قائم رکھے، اور ہم خوشحالی میں بھی اللہ کو یاد رکھیں، اور مشکلات اگر آئیں تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ ہی کو یاد رکھیں اور پکاریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ دور کرنے والا ہے. دعا اسی سے مانگے، کسی اور سے نہیں، کیونکہ وہی ہر تکلیف کو اور پریشانی کو دور کرنے والا ہے. اور قابل توجہ جو باتیں تھیں، من یشاء اللہ یضلله ومن یشاء یجعله علی صراط مستقیم، کہ ہدایت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ضرور ہم ہدایت طلب کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں ہدایت دے، ہمیں توفیق دینے کی. اور دوسری بات، ولقد ارسلنا الی امم من قبلک فاخذناهم بالبأساء. تم جو امراض ہیں، فقر و فاقہ ہے، آفات ہیں دنیا کی، یہ سب اللہ کی طرف سے آتی ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں، اللہ کو نہ بھولیں، کیونکہ اسی کی طرف ہم کو لوٹ کر جانا ہے. مصیبتیں، مشکلات اللہ کی طرف سے آتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو بھولنا نہیں چاہیے، نہ اللہ تعالیٰ سے شکایت کرنی چاہیے، بلکہ ایسے وقت میں ہمیں صبر کرنا چاہیے. اور اس میں بھی ضرور اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہوگی، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ کوئی کانٹا بھی اگر چبھتا ہے مومن کو، تو اس تکلیف پر اس نے جو صبر کیا، اس کا بھی اس کے لیے اجر لکھ دیا جاتا ہے، یعنی ایک کانٹا چبھنے پر بھی اس کو اجر ملتا ہے. اور دوسری بات، فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب. تو اس سے کیا پتا چلا؟ کہ یہ سب دنیا میں ساری چیزیں ہوتی ہی رہتی ہیں، یعنی کبھی اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، کبھی خوشیوں کے دروازے کھول دیتا ہے، یہ بندوں کے ساتھ دنیا میں لگی ہوئی ہیں ساری چیزیں، اور اس میں یعنی کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت ہوتی ہے، اور انہی میں اگر اللہ تعالیٰ کو جو بھول جاتے ہیں تو وہ ہلاک کر دیے جاتے ہیں پھر. تو لہٰذا ہم کو اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا چاہیے، اور مشکلات سے گھبرا کر اللہ تعالیٰ سے منہ نہیں موڑنا چاہیے، بلکہ ہر لمحے پر اللہ کو ہم یاد رکھیں. تو اصل چیز یہ ہے کہ امام قرطبی کہتے ہیں کہ جب اگر بہت ساری خوشیاں اور بہت سارے اللہ تعالیٰ کے انعامات ہم پر آ رہے ہیں، تو دراصل ایسا دیکھنا چاہیے کہ اس میں ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہی نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ یہ دروازے کھلنا بھی خوشیوں کے یا فرحت کے یا دنیا کے دروازے کھلنا ایک طرح سے آزمائش ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو ایسے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہم کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کو بھول جانا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وسعت آتی ہے تو ایکچولی یہ بھی ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے، اور اگر تکلیف آتی ہے تو وہ بھی ایک طرح سے آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ تکلیف میں میرا بندہ صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا، اور خوشحالی میں میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے یا نہیں کرتا. تو دونوں طرح سے آزمائش ہے اصل میں بندوں کے لیے. لہٰذا اس آیت کو ہمیں بار بار پڑھتے رہنا چاہیے کہ فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء. ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی مشکل آئی یا کوئی خوشحالی نصیب ہوئی، اس آیت کو ضرور پڑھے تاکہ ہم آپے سے باہر نہ ہوں اور اللہ تعالیٰ ہی کے شکر گزار رہیں اور فرما بردار رہیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو توفیق دے، آمین. تو اس میں دراصل اگر تکلیف آتی ہے، مشکل آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو یہ بھی دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے. بعض اوقات اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کر دیتے ہیں، بعض اوقات ہمیں سکھانے کے لیے یہ مشکلات آتی ہیں، تادیب کے لیے، ہمیں ادب سکھانے کے لیے ہم پر مشکلات آتی ہیں، اور آسانیاں بھی آتی ہیں. تو یہ دیکھنے کے لیے کہ شکر گزار ہم ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں. اور اسی لیے بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ بعض اوقات جو شدائد آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، ایکچولی وہ انسان کے اندر عاجزی پیدا کرتے ہیں، اور اس میں فائدے ہیں انسان ہی کے لیے، یعنی ہمارے ہی لیے اس میں نفع ہے. اگر مشکلات آئیں تو ہم نے صبر کیا تو ہمارے ہی درجات اس سے بلند ہوتے ہیں الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ ویسے تو ہمیں تمام مشکلات سے محفوظ رکھے. اے اللہ تعالیٰ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے اور جس کی اٹھانے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے. اور اے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں اپنا شکر گزار اور صبر کرنے والا بندہ بنا، آمین. اور ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے والے، یاد کرنے والے، اسی سے دعا مانگنے والے بنے رہیں، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ہم ہمیشہ نصیحت حاصل کرتے رہیں، اور غور و فکر کرنے والے بنے، تدبر کرنے والے بنے، آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.